पीड़ा छिन गए हो तो भैया बुढ़िया माँ पीड़ा छिन गए हो तो भैया
जी मेरा डरता है छाती से लगा लो
छुपा मुझको
उठ के साथ के गई देखो तो ये
कैसा है सीता
पर्चिया ताले हुए घर में खड़े है अजला खोल कर आग पुकारे इमाम हाय शायद सर शायद सारे
शाबीर हुआ तन से कला
रह गए हम असदुल्लाह का प्यारा
नारा
लुट गए खल्क में सरताज हमारा नारा शिमर खुश हो
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لاهله والصلاه على اهله الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين الرفد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي جل أمي جل مكي جل مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا ابو القاسم محمد المصطفى
صلى الله عليه وسلم
وإلى بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب بنت علي ابن أبي طالب سلام الله وصلوات الله عليهم أجمعين ما رأيت إلا جميلة. صلوات لي خاندان فاطمة. پھر بھی صلوات کیجیے خاندان فاطمہ کا. میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم عزاداروں سطح عذاب اور تشریف لانے والے مومنین کو میری کوشش ہوتی کہ کبھی زحمت نہ دو, لیکن مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ آپ الگ الگ دور فاصلوں میں بیٹھے, ذرا سمٹ کے بیٹھیے تو شاید میں کچھ بہتر انداز میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اب ایک صلوات دیجیے خاندان فاطمہ. ماہ محرم, ماہ سید الشہداء علیہ اعلیٰ طریت وسلام, وہ مہینہ تو خاص ہے جب نام محرم زبان پر آتا ہے تو سزے ذہن پر ایک ہی شخصیت کا تبادر ہوتا ہے. وہ سرور و سالار شہیدان وجود مبارک حسین ابن علی, اور آپ کو وہ عظیم کارنامہ جسے کربلا اور عاشورہ کے نام پر یاد کیا جاتا ہے. یہ کربلا اور عاشورہ 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں وہ واقعہ کہ جو تاریخ بشر پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا, یہاں تک کہ اب تک ان 8,500 سالوں میں تاریخ بشریت میں جو 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں, اور اس وقت ہی زمانہ جو تہذیبیں اور تمدن روئے زمین پر موجود ہیں, تاریخ بشر میں سے وہ واقعہ, وہ حادثہ, وہ جنگ, وہ معرکہ جو سب سے زیادہ تاریخ انسانی پر, تہذیب انسانی پر, تمدن بشری پر اثر انداز ہوا, وہ واقعہ کربلا اور واقعہ عاشورہ ہے. مجھے کوئی لفظ مناسب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب کربلا کی بات کرتا ہوں تو کربلا کو حادثہ کہوں یا کربلا کو واقعہ کہوں یا کربلا کو جنگ کہوں. مجھے ان تمام الفاظ میں سے کوئی لفظ کربلا اور عاشورہ کے ساتھ ہم آہنگ اور مناسب معلوم نہیں ہوتا. اگر واقعہ کہا جائے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر یہ ایک واقعہ ہے تو پھر پورے عالم انسانیت میں دنیا کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک کسی بھی اور واقعے کی یاد اس انداز میں کیوں نہیں منائی جاتی. اگر ہم کہیں کہ کربلا حادثہ ہے, تاریخ بشر ان چند ہزار سالوں میں کتنے حوادث سے روبرو ہو چکی, تو کیا ان تمام حوادث میں سے کسی اور حادثے کا بھی ذکر اس انداز سے کیا جاتا؟ اگر ہم کہتے ہیں یہ جنگ ہے تو یہ کیسی جنگ ہے کہ اس انداز میں جیسے جیسے بشر کمال اور ارتقاء اور علم اور معارف کے مدارج طے کر رہا ہے بھول جائے, لیکن نہ ہر آنے والے دن مسلسل اس کے ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے. مگر کیا اور جنگیں نہیں لڑی بشر نے؟
پہلی جنگ عظیم میں کتنے نفوس لقمہ اجل بنے؟ کربلا میں 72 افراد آئے ہیں اور مقتولین کی تعداد فریقین سے 10,000 سے اوپر نہیں ہے. لیکن تاریخ بشر میں جو ایک جنگ لڑی گئی جنگ عظیم, کتنے افراد قتل ہوئے؟ 40 million, 4 crore افراد لقمہ اجل بن گئے. جن مقامات پہ یہ جنگ لڑی گئی وہاں بھی اس جنگ کی یاد نہیں منائی جا رہی, بھول گیا انسان. دوسری جنگ عظیم میں 56 million, 5.5 to 6 crore افراد جو خود میدان جنگ میں مارے گئے. ان دو جنگوں میں دیکھ لیں تو 10 crore افراد, یہ معمولی جمعیت نہیں ہے. لیکن کربلا میں کتنے افراد مارے گئے؟ جن کی یاد ہم منانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 100 سے بھی کم ہیں. تو پھر کیا راز ہے کہ بشر, ہر انسان کوشش کے باوجود کربلا کو فراموش نہیں کر سکا؟ نہ تو یہ وقت کا مزاج ہے, نہ یہ زمانے کا مزاج ہے, نہ مورخ کا مزاج ہے, نہ تاریخ نویس کا مزاج ہے کہ وہ یوں واقعات, حوادث اور جنگوں کو یاد رکھے. پھر کربلا اور عاشورہ کیا ہے جو 800 to 1400 پہلے ایک خشک ریگزار پر, ایک تپتے ہوئے صحرا پر صرف چند گھنٹوں کے لیے سورج کی طرح سے چمکا, لیکن ایسا چمکا کہ اس کربلا کی روشنی قیامت تک کے لیے ابدی حیثیت اختیار کر گئی. وقت جیسی نیست اور نابود کر دینے والی حقیقت کربلا کے سامنے سجدریز ہونے پر مجبور ہو گئی. مورخ کا قلم کربلا اور عاشورہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. یہ کربلا جس نے دشت و دیار, سمندر و سارا, 14 صدیوں کا سفر عبور کیا, اور اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں زندگی کے آثار ہیں وہاں وہاں ذکر کربلا ہو رہا ہے. سوچنا ہے یہ کربلا کیا ہے, یہ عاشورہ کیا ہے جو زمان اور مکان کی تمام حدود کو توڑتے ہوئے ہر زمانے پر اور ہر مقام پر حاکم ہو گیا, جس نے تاریخ اور جامع شناسی اور علم الاجتماع کے تمام اصولوں کو توڑ دیا. یہ کربلا کے جو بشر کے لیے محیر العقول ہے کہ جو بھی سوچنے والا انسان ہے اس کی انگشت حیرت قیامت تک اس کے دانتوں میں دبی رہے گی اور وہ کبھی حیرت سے باہر نہیں آ پائے گا. کربلا کیوں ابدی ہے؟ کربلا کیوں سرمدی ہے؟ کربلا کیوں لازوال ہے؟ یہ کربلا کیسے آفاقی بن گئی؟ کیوں کربلا ہمگیر ہے, ہمجہت ہے, یونیورسل ہے؟ کیا راز ہے؟ کون پہچانوائے کربلا کو؟ نہ تو مورخ کے قلم میں صلاحیت ہے کہ وہ کربلا کا تعارف کروائے, نہ کوئی عالم اور مفتی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کربلا کو پہچانوا سکے, نہ مفسر کی زبان میں اور قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کربلا کی ترجمانی کر سکے. کون سمجھائے کربلا کو کہ اس کربلا کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ وہ شخصیت, ایک جملہ ہے پیغمبر اسلام کا, حدیث ہے, مستدرک حاکم میں بھی ہے, کنز المال میں بھی ہے, بڑی بڑی معتبر کتب میں یہ حدیث موجود ہے. امیر المومنین کے تعارف میں جو پیغمبر نے فرمایا کہ علی جن ممسوس فی ذات اللہ، یہ علی ابن ابی طالب کا تعارف ہے، وہ تعارفات جو خواص کے لیے، پیغمبر کی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ تعارف جو پیغمبر نے امیر المومنین کا کروایا علی جن ممسوس فی ذات اللہ، جسے بڑی بڑی شخصیتوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، نقل کیا، بیان کیا کہ علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق پروردگار اور معرفت پروردگار میں غرق ہیں، بے ہی نہیں یہی جملہ میں ایک اور شخصیت سے متعلق اور ایک معمولی تبدیلی کے ساتھ، جو جملہ پیغمبر نے علی جبن ابی طالب علیہ آلاف الطیب والسنا کے لیے معرفت توحید کے بات میں کہا، وہی جملہ میں معرفت عاشورا اور معرفت کربلا کے بعد میں ایک اور شخصیت سے متعلق عرض کر کے بعد آگے بڑھاؤں، جس طرح سے علی جبن ابی طالب سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا اور معرفت خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ایک اور شخصیت جو عشق حسین اور معرفت حسین میں غرق ہے، کیا نام ہے اس شخصیت کا جو عاشق حسین بھی ہے، عارف حسین بھی ہے، عارف عاشورا بھی ہے، محافظ عاشورا بھی ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، عصمت صغرا، شریکت الحسین، کربلا کی شیر الخاتون زینب بنت غلی، نہ ہم مورخ کی طرف بڑھیں گے، نہ ہم مفسر کی طرف بڑھیں گے، نہ ہم فتوی کی طرف بڑھیں گے، اگر کربلا اور عاشورا کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھنا ہے تو کس دید سے دیکھنا ہے کربلا کو، تاکہ کربلا بشر کے لیے قابل فہم بن جائے؟ وہ دید ہمیں ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہ نے عطا کی ہے، اس آنکھ سے دیکھو تو کربلا سمجھ آئے، اس اینک کو لگا کے دیکھو، اس دید سے دیکھو تو پھر عاشورا کا ادراک کر سکتے ہو، وہ کون سی دید ہے، کس نگاہ سے دیکھنا ہے؟ 11 محرم کو چلے کربلا سے، اور جب کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، ایک دید ہے جس سے ابن زیاد قاتل سید الشہداء، دشمن سید الشہداء کربلا کو دیکھ رہا ہے، عام طور پر لوگوں کی اکثریت اسی نگاہ سے دیکھتی ہے کربلا کو، اور جو اس کے ذہن میں کربلا کا تصور تھا اسی تصور کے تحت بڑے دربار میں جب تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ایسے میں خہار حسین ابن علی سے جب تعارف ہوا تو اس نے جو پہلی بات کی کہ اے علی کی بیٹی، تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا دیکھا ہے، کیسا پایا؟ سوال بہت عجیب ہے، اور سوائے ثانی زہرا کے کوئی بھی اس سوال کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سوال کا ایسا جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے اس نے یہ سوال کیا عجیب جواب دیا، وہ جواب جس جواب کو سن کر وقت کا امام نائب حسین ولی خدا زین العابدین امام سجاد نے جو سند جاری فرمائی، جیسے یہ کلمات سنے جو ثانی زہرا کی زبان سے ادا ہوئے، کیا فرمایا؟ ان امتی زینب عالمۃ غیر معلما، میری پھوپھی زینب بنت علی عالم غیر معلما ہے، یعنی اس کائنات میں، یہ جملہ سننے کے بعد کیا فرمایا سید سجاد نے؟ کس پوری کائنات میں سوائے خدا کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے. زینب شاگرد پروردگار. اب بشر کو ثانی زہرا نے وہ دید اور وہ عینک عطا کی کہ اگر تمہیں شوق ہے, خواہش ہے کربلا کو پڑھنا چاہتے ہو, کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو, کربلا کی حقیقت اور ماہیت کو جاننا چاہتے ہو, کربلا کی الف با کا ادراک کرنا چاہتے ہو, تو پھر اس دید سے دیکھو. کیا ما رأيت إلا جميلا. ہم کوشش کریں گے یہ آٹھ دن جو آپ اہل لاہور کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا, تین دن اس مقام پہ اور پھر پانچ دن گلستان زہرا ایک دوسرے مقام پر, ان آٹھ دنوں میں اسی دید سے کربلا کو دیکھنے اور کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان آٹھ دنوں میں ہم ماہیت کربلا, حقیقت کربلا. ایک صلوات دیجیے خاندان فاطمہ. مجھے نہیں معلوم اہل لاہور بادشاہوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ اور پریشانی کی سلوات بھیجنی ہوئی بھی. اسرار کربلا, اسرار عاشورا, ماہیت کربلا کوشش کریں گے ان آٹھ دنوں میں. اوصاف حسین ابن علی, امتیازات اور خصوصیات حسین ابن علی. کربلا میں سید الشہداء نے کیا کیا, کربلا سے پہلے خود سید الشہداء نے اپنی اس قیام کے لیے زمین کے اس نقطے کا انتخاب کیوں کیا, آخر کربلا میں ایسی کیا خصوصیت ہے. حضرت نے پوری اسلامی دنیا جو 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل چکی ہے, 3 براعظموں تک محیط ہے, یمن چلے جائیں, کسی بھی اور مقام پہ چلے جائیں, کربلا کا انتخاب کیوں کیا, ان ساتھیوں کا انتخاب کیوں کیا, ان مخدرات عصمت و طہارت کا انتخاب کیوں کیا. کربلا کی یہ کردار کم سے کم کوشش کریں گے اصحاب حسین میں سے ہم, 14 کا عدد یہ معصومین کا عدد, کوشش کریں گے کہ کم سے کم 14 اصحاب حسینی کا مختصر تعارف پیش کر سکیں تاکہ پتا چلے کہ سید الشہداء نے زہیر ابن قین کا انتخاب کیوں کیا, سعید بن عبداللہ حنفی کا, عابس ابن شبیب شاکری کا, مسلم ابن عوسجا کا, حجاج بن مسروق کا, یہ شخصیات انہیں کیوں چنا ہے. کربلا کے لیے خاص مقام, کربلا جانے سے پہلے سید الشہداء کیوں مکہ تشریف لے گئے. جب بھی جو بھی سوال کر رہا ہے, نانی نے سوال کیا ام سلمہ نے بیٹا کہاں جا رہے ہیں, کیا جواب دیا, عراق. حنفیہ نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں بھیا, عراق. ابن عباس نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں, کہا عراق. ابن عمر نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں, فرمایا عراق. ابن زبیر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, عراق. تو عراق کا راستہ الگ ہے عراق کا, مدینہ سے براہ راست عراق چاہے, لیکن نہ, مسیح کیا اختیار کیا, مکہ. اگر 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن حضرت رک جاتے مکہ میں, انسان کہتے چلے تبرکن عمرہ کے لیے تشریف لے گئے, لیکن نہ, مسلسل 4 مہینے 5 دن مکہ میں قیام فرمایا. کیوں, یہ طویل قیام, اور عین ایک خاص موقع پر فرزند رسول نے مکہ کیوں چھوڑا, کیوں کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا سید الشہداء حسین ابن علی اس لیے کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس لیے قیام فرمایا کہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا. سوال, اگر یزید ابن معاویہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو کیا اب حسین قیام نہ فرماتے؟ دوسرے مرحلے میں کیا سید الشہداء نے اس لیے قیام فرمایا کہ اہل عراق نے آپ کو خطوط لکھے, 18,000 خط لکھے گئے حسین ابن علی کو, اور ہر خط پر علماء فقہا شہید مطہری جیسے محقق کی تصریح ہے, ہر خط پر 200 افراد کے دستخط اور مہریں لگی ہوئی ہیں. اب دیکھیے تعداد لاکھ سے تجاوز کر جاتی. کیا اہل کوفہ کی دعوت پر حسین ابن علی نے قیام کیا, کربلا گئے نا, اہل کوفہ نے دعوت عام امام کو بعد میں دی, اہل کوفہ کو سرے سے خبر نہیں تھی امیر شام مر چکا ہے. سوچنے کی بات ہے آخر کیا راز ہے. سب سے پہلا خط پوری اسلامی دنیا میں اس کے لیے لکھا جا رہا ہے. سب سے پہلے کس سے بیعت طلب کی جا رہی ہے, سب سے زیادہ زور کس سے بیعت طلب کرنے پر دیا جا رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں, کم از کم 9 کروڑ مسلمان ہیں. امیر شام کی موت کے بعد اسلامی سرزمین میں 9 کروڑ سے زیادہ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. 9 کروڑ میں سے ایک فرد سے بیعت کا مطالبہ اتنی شدت کے ساتھ کیوں؟ شام سے آنے والا پہلا قاصد مدینے کی طرف جا رہا ہے, یہاں تک کہ گھوڑا تیار ہے, زین آمادہ ہے, قاصد تیار, صرف امیر شام کے دم نکلنے کا انتظار ہے. ادھر امیر شام کی موت ہوئی, ادھر قاصد نے سر پر گھوڑے کو دوڑایا. زہاک بن قیس جو امیر شام کی فوج کا سپہ سالار تھا, کیونکہ خود بیٹا موجود نہیں تھا, 3 دن کے بعد شام میں آیا پلٹا, 3 دن تک حالات کو کنٹرول میں رکھا. زہاک بن قیس تو بہت وفادار آدمی تھا امیر شام کا. امیر شام کی ہدایت کے مطابق آخر کیوں, یہ حسین کون ہے, یزید نے کیوں اتنا اصرار کیا امام حسین سے بیعت لینے کے لیے؟ ایک فرد ہے, 9 کروڑ میں سے ایک فرد اگر بیعت نہ کرے تو یزید کی حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ اور امام حسین نے یہ روش کیوں اختیار کیے؟ مکہ کو کیوں اپنا مستقر قرار نہیں دیا؟ بیعت مانگی نہ کریں, اپنے گھر میں رہیں, مدینے میں, مکہ میں رہیں, یمن چلے جائیں, اور کسی بھی مقام پر جان بچا سکتے ہیں. بیعت نہ کریں لیکن قیام بھی نہ کریں. ہم کوشش کریں گے ان 8 دنوں میں ان سوالوں کے اور بہت سارے سوالوں کے جوابات. اسرار عاشورہ, ماہیت عاشورہ, حقیقت عاشورہ, انتخاب حسین ابن علی, امام حسین نے کیا کیا, اسی دید سے دیکھنے کی کوشش کریں گے جس دید سے کربلا کی سب سے بڑی مفسرہ سامیہ زہرا نے کربلا کا تعارف کروایا. دشمن کے دربار میں یہ اتنی وزنی بات تھی, یہ اتنا غیر معمولی تعارف تھا کہ امام وقت سید سجاد ان لفظوں کے ساتھ تائید کر رہا ہے. فرمایا انتی زینب عالمۃ غیر معلمہ, یعنی یہ غیر معمولی بات ہے, سوائے اللہ کے شاگرد کے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا. کیا فرمایا سانیہ زہرا نے؟ کہ میں نے کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کو دیکھا. کیسا جواب ہے؟ ان 8 دنوں کے ہم نے یہی موضوع کرا دیا, کربلا جمال و جلال حق کی تجلی گاہ, جہاں پر بشر نے کیا کیا دیکھا. ان چند گھنٹوں میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک انسان نے کیا دیکھا؟ وہ انسان جو خود دشمن ہے, دشمن کربلا کی تاریخ کو منتقل کر رہا ہے. کیا ہوا کربلا میں؟ پیمانے بدل گئے, تلوار گلے کاٹتی ہے. یہ کیسا گلا ہے جس نے شمشیر کو کاٹ دیا؟ یہ حسین کون ہے جس نے اپنی رگے گردن کے لہو سے دشمن کی شمشیر کو کاٹ کے رکھ دیا؟ کیا کیا؟ کربلا میں صفا کے خدا کا ظہور ہوا, جمال خدا کا ظہور ہوا. میں ایک مطلب کو کوشش کروں گا ان 8 دنوں میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بیان کر سکیں. پہلے مرحلے میں آئیے, مجھے نہیں معلوم وقت کتنا بچا, ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
وقت آدھے سے زیادہ ہو چکا اور اب کم وقت بچا ہے. اس محدود وقت میں پہلے مرحلے میں ہم رک کر گفتگو کے تسلسل کے لیے, اگر میں ان باتوں کو چھوڑ سکتا تو چھوڑ دیتا اور ہم جلدی سے اگلے مراحل تک پہنچ جاتے, لیکن آئیے پہلے مرحلے میں رک کر دیکھتے ہیں کہ حسین کون ہے. پروردگار نے نور حسین ابن علی کو روح زمین پر کیوں اتارا؟ ایک خاص زمانے میں، ایک خاص گھرانے میں، ایک خاص شہر میں، ایک خاص وقت میں پروردگار اپنے اس نور کو زمین پر اتار رہا ہے، کیوں بھیجا؟ پھر ہم بڑھیں گے آگے کہ حسین ابن علی نے آ کر کیا کیا، اور آخری مرحلے میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی سمجھ سکے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، آدم سے لے کر ختم مرتبت تک 7000 سالوں میں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ اس انسان کو بستیوں سے اٹھائیں اور بلندیوں تک لے جائیں، اس انسان کو باکمال بنائیں۔ ان سب انبیاء نے مل کر نصاب سعادت انسانی کو مکمل کیا، اور ان کے اوپر پیغمبر خاتم نے آ کے مہر لگائی۔ اللہ کا وہ آخری نبی جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، جب کام شروع کیا کس نقطے سے؟ صفر سے، کوئی بھی نہیں ساتھی تھا۔ اور 23 سالوں میں پروردگار نے کتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی جب مبعوث ہوئے مکہ میں، ان 10 سالوں میں، پہلے 3 سال جو مخفی دعوت تھی، اس کے بعد 10 سالوں میں کون سا ظلم ہے جو پیغمبر پر نہیں ہوا؟ کون سی توہین ہے جو نہیں ہوئی؟ کتنی جسارتیں، کتنی گستاخیاں، جہاں تک کہ ایک انسان بیزار و مددگار رات کی تاریکی میں، اس قسم بھول پرسی میں، اس اندھیرے میں گھر سے نکلتا ہے، اپنا گھر چھوڑ رہا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر جا کر دوسرے شہر میں پناہ لے رہا ہے، ہجرت پر مجبور ہوا۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہی انسان جسے رات کی تنہائی میں اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کیفیت میں اور اس حالت میں، وہی انسان چند سالوں کے اندر اپنے آبائی شہر ایک ساتھی کی حیثیت سے لوٹے گا؟ لوٹے رسول اسلام صرف 8 سال کے بعد، 8 ہجری میں، وہی رسول جو شب کی تنہائی میں، شب کی تاریکی میں، تنہائی کے عالم میں چلے گئے تھے، 8 سال کے بعد پلٹے۔ لیکن آج جب پلٹے گئے تھے تو اکیلے تھے، اور اب اتنی اکثریت ہے افراد کی، سروں کی سیاہی حد نگاہ تک، یہ سواد اعظم، کتنی بڑی جمعیت کہ جب پیغمبر اپنے آبائی شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ دشمن جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، اور مسلسل 21 سال تک آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، آپ کے خلاف جنگیں لڑی، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، جب اس عالم میں اپنے آبائی گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو خود مکہ کے سردار، جن میں سے سر فہرست سردار بنو امیہ، پریشان، حیران، مسترب، سرگردان، پریشانی کے عالم میں، کبھی ایک فراز پہ چلا جاتا ہے بلندی سے، سطوت اسلام کا، ہیبت لشکر اسلام کو مشاہدہ کرتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، روشنیاں چاروں طرف، ہر طرف، حد نگاہ تک، سر ہی سر، گھبراتا ہے، پھر نیچے آ جاتا ہے، سوچ میں غرق ہے، حیران و پریشان ہے، کیا کرے؟ جس انسان کو رات کی تاریکی میں، تنہائی میں ہجرت پر مجبور کیا تھا، وہی انسان آج ہزاروں لوگوں کے ساتھ اپنے آبائی کے شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک سمندر کے ریلے کی طرح، جو بھی چند لوگوں نے سب کچھ بہا کے لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، بھاگ جاؤں، اپنا شہر چھوڑ کے چلا جاؤں، سامنا کروں، اگر سامنے چلا گیا تو پتہ نہیں محمد مصطفیٰ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے، مجھے شہر بدر کر دیں گے، میری املاک ضبط کر لیں گے، مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں گے، تلوار چلا دیں گے، غلام بنا لیں گے، اسیر کر لیں گے، چھت سے گرا دیں گے، خوب زدہ ہے، سوچ رہا ہے، گھبرایا ہوا، مسترد، پریشان، حیران اور سرگردان۔ اسی کیفیت میں کبھی ایک مقام سے جاتا ہے، ایک رخ سے لشکر اسلام کو دیکھتا ہے، کبھی دوسرے مقام پہ چلا جاتا ہے، اچانک شیطان نے، ابلیس نے اپنا کام کرنا شروع کیا، اور وہ وہ فرد جو ابھی تک یاس اور نومیدی کا مظہر بنا ہوا تھا، پریشان اور مسترد تھا، مسکرانے لگ گیا. ہنستا ہوا ایک پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا، پر اب چلتا ہوا پیغمبر کے چچا عباس کے گھر کی طرف چل پڑا. نور حسین کا شان نزول عرض کرو اور بات سمجھ لو، بس باقی بات کل سے شروع کریں گے. پہنچا، عباس کو ساتھ لیا، کچھ بتایا، عباس کی خوش ہوئی اور دونوں چل پڑے پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں. جیسے پہنچے دونوں، عباس کے ساتھ جانے والے بنو امیہ کے سردار نے پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادتین کا اقرار کرنا چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا. اس نے ڈرتے ہوئے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، شہادتین کو زبان پہ جاری کیا، کلمہ پڑھا، پھر پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر مطمئن ہو گیا. کیوں؟ اس کی چیز سوچتے ہوئے آیا تھا کہ جس دین کو نابود کرنے کے لیے مسلسل میں نے 21 سال کوشش کی، بدر میں پیغمبر کا مقابلہ کیا، احد میں، خندق میں، خیبر میں، دوسری جنگوں میں، مسلسل پیغمبر اسلام کے خلاف 10 سال مکہ میں برسر پیکار رہا، ختم نہیں کر سکا. اب بھی مقابلہ کرنا ہے، لیکن اب اپنی حکمت عملی بدل دی. اب تک سامنے آ کے مقابلہ کرتا رہا، آج سے کل کفر اور کل شرک نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اسلام کے پیکر میں داخل ہو کر، اسلام کے وجود میں منتقل ہو کر، اسلام کو اندر سے نابود کرے گا، اسلام کی جڑوں کو بھی کاٹے گا، اسلام کی شاخوں کو بھی کاٹے گا، اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے مخلوط کر دے گا، کاتی پاتی کر دے گا، آپس میں اس طرح سے الجھا دے گا کہ پھر کوئی بھی انسان اگر تلاش کرنا چاہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، تو قیامت تک کبھی حق اور باطل سے جدا نہیں کر سکے گا. اور جب یہ منصوبہ بنا کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور پیغمبر نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو مطمئن ہو گیا کہ پیغمبر کو میرے اندر کی کیفیت اور ارادے کا پتہ نہیں چلا، لیکن یہ کفر کی تدبیر تھی اور اللہ کی تدبیر ہے. مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ کافر کی تدبیر ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے. کافر یہ چاہ رہا ہے کہ اب اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اس طرح سے اپنا کام شروع کرے کہ اسلام کی تعلیمات کو یوں مخلوط کرے کہ قیامت تک کے لیے حق اور باطل کو الجھا دے، کہ کوئی بھی انسان اگر حق کو باطل سے جدا کرنا چاہے تو کبھی جدا نہ کر سکے. لیکن پروردگار نے اسی مرحلے کے لیے اس نور کو روح زمین پر اتارا کہ جو نور قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گیا. کسے بھیجا؟ کون آیا ہے؟ فلسفہ ارسال نور سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی. کیا ہے؟ جب خیر و شر میں دقت و تفریق ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا تھا خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پروردگار نے نور حسین کو اتارا. جب خیر و شر میں دقت و تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی، اسی دن کے لیے پروردگار نے نور حسین کو روح زمین پر بھیجا ہے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. بتائیے لاہور کے مومنین نعرہ لگانا بھول گئے یا آج نعرہ نہیں لگا رہے؟ اور بخل یہ نعرے کو عبادت نہیں سمجھتے، صرف صلوات پہ اتفاق کیے جا رہے
ہیں.
ہر مرحلے میں اسے مدد چاہیے. جب انسان سن سن کے تھوڑا تھکتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، تو سفر میں چاہیے کہ پھر مدد لیتے اور آگے بڑھے اور تازگی کے ساتھ. تو ایک صلوات لیجیے خاندان فاطمہ پر. پروردگار نے جیسی نور حسین ابن علی حضرت اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس عمل کے بعد 8 ہجری کے بعد سے پیغمبر کا انداز بدل گیا. وہ ختمی مرتبہ جو ہر روز اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اب حق تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اب ہر روز پیغمبر گرامی اسلام آتے ہیں, آٹھ ہفتے کے بعد جب پلٹ کے مدینہ جاتے ہیں, تو کیا انداز ہے ان دو سالوں میں پیغمبر کا؟ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حسین ابن علی کے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں, جا کے دروازے پہ رک جاتے ہیں, قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, صلوات و درود پہنچتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, حسین باہر آتے ہیں, پیغمبر ہر روز حسین کو اٹھاتے ہیں, سینے سے لگاتے اور اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتے ہیں. یہ پیغمبر کا معمول بن گیا اور ایک طویل عرصے تک پیغمبر کا یہ انداز رہا. اب حسین کو بھی پتا ہے کہ پیغمبر ہر روز آتے ہیں, مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں, پیغمبر بھی آتے ہیں, یہ معمول ہے. صحابہ کو بھی پتا ہے کہ پیغمبر اکیلے نہیں آتے, اور پیغمبر کا انداز ہے کہ ہر روز حسین ابن علی کو اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں, مسجد میں اپنے داہنے طرف منبر کے بٹھا دیتے ہیں, پھر منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں, پھر دین کے مسائل کا بیان شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک دن خود اب پروردگار کی مشیت یہ ہے کہ پیغمبر جو امر خدا کے تحت بولتے ہیں تب بھی امر خدا کے تحت قدم اٹھاتے ہیں تب بھی حکم خدا کے تحت, وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق ختم مرتبہ, وہ نبی جو ہر روز گھر سے نکلتے تھے, حسین کے دروازے کی طرف چلے جاتے تھے, حسین کو ساتھ لیتے تھے, مسجد جاتے تھے, پہلی اور آخری مرتبہ پیغمبر اکرام اسلام اپنے گھر سے نکلے, لیکن مسجد جانے کے بجائے, گھر جانے, امام حسین کے گھر کی طرف بڑھنے کے بجائے, اب سیدھے مسجد چلے گئے. اور وہ حسین کی جو ہر روز اپنے نانا کے انتظار کیا کرتے تھے, نانا آئیں گے مجھے لے کے جائیں گے, آج جب دیکھا کافی وقت گزر گیا ہے پیغمبر تشریف نہیں لائے, اب حسین خود اٹھے اور گھر کے مسجد کی طرف گھر سے چل پڑے. اور جب حسین مسجد میں پہنچتے ہیں تو عجیب کیفیت, آج پیغمبر بھی اکیلے گئے, صحابہ کسی نے سوال ہے, خود پیغمبر کس دل کے ساتھ گئے مسجد یہ پیغمبر جانتے. حسین چلتے پہنچے یہ سوچ رہے کہ آج میرے نانا مجھے اپنے ہمراہ کیوں نہیں لے کے گئے. ادھر حسین جب مسجد میں داخل ہوئے, ختم مرتبہ فراز منبر پر تشریف فرمائے, اپنا بیان شروع کر چکے, اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں ہزاروں کی تعداد میں براجمان ہوئے, ایسے میں حسین پیچھے بیٹھ جائیں, تم آئے جگہ نہیں ہے وہی بیٹھ جائیں جہاں پہ جگہ ملی. لیکن نہ, پیغمبر کا اور حسین ابن علی کا وہی تعلق ہے جو مچھلی اور پانی کا تعلق ہے. نہ محمد مصطفیٰ حسین کے بغیر رہ سکتے ہیں, نہ حسین ابن علی پیغمبر کے بغیر رہ سکتے ہیں. اس لیے اگرچہ کہ ہزاروں کی صفیں درست ہو چکی ہیں, لوگ مرتب ہو کے بیٹھے ہیں, پیغمبر کا بیان سن رہے ہیں, لیکن حسین اصحاب کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھ جائیں. حسین بڑھ رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں, صحابہ کے درمیان سے گزر رہے ہیں کہ ناگا حسین کے قدم آپ کے دامن میں الجھے, دستاشے میں الجھے, حسین الجھ کے گرے. اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں, لازم سمجھتا ہوں, گزارش کروں, میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے, اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے. جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے, اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے. لفظش کا امکان نہیں, لفظش کا امکان نہیں, یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے. لیکن آج خود پروردگار کی مشیت ہے کہ حسین گرے تاکہ قیامت تک کے لیے مقام حسین انسانوں پر روشن ہو جائے. ادھر حسین گرے, ادھر پیغمبر نے اپنا خطبہ وہی چھوڑ دیا, منبر سے نیچے اتر آئے اور اب تیزی سے چل کے وہ آگے بڑھے. صحابہ کرام کے درمیان میں سے جلدی سے حسین کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور گریا کرنا شروع کیا, ساتھ چونتے آ رہے ہیں حسین کو. اور اب نہ وہاں بٹھایا, نہ ہر روز جہاں بٹھاتے تھے منبر کے داہنے طرف, نہ بلکہ اپنے ساتھ منبر پر لے کے آ گئے, گود میں بٹھا لیا, پیار کرنے لگ گئے. اور جو موضوع, جو خطبہ ختم مرتبہ دے رہے تھے اسے وہی چھوڑا اور اب ایک نیا موضوع شروع کر دیا, نیا بیان شروع کر دیا ہے. یا معاشر اصحابی رفو ہاں حسین ابن علی, اب وقت نہیں بچا میں عرض کروں پیغمبر نے کیا بیان کیا, کیا فرمایا حسین کے تعارف میں. آج بس میں یہ عملی تعارف عرض کر دوں, بات کو سمیٹ لوں, میں دست ادب چھوڑ کر روح مصطفی سے آقا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, یا رسول اللہ آپ اپنی گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں, آپ کسی نجی محفل میں تشریف فرما نہیں ہیں, آپ کار منصبی انجام دے رہے ہیں, کار رسالت انجام دے رہے ہیں, مسجد میں دین خدا کی تبلیغ کر رہے ہیں, شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں, دین اسلام احساسات جذبات اور عواطف سے بالاتر رہے. یہ جہالت ہے اگر کچھ ایسی اس بات کی تفسیر کرے کہ نانا ہے اپنی نواسے کے لیے بےتاب ہو گئے. نا بات نانا نواسا کی نہیں ہے, مگر کیا حسین ابن علی چھت سے گرے ہیں, پہاڑ کی چوٹی سے گرے ہیں, کسی بلندی سے گرے ہیں, چلتے ہوئے گرے ہیں, گرے خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے؟ لیکن صحابی کے پاس گرے اگر حسین اس طرح سے گرے وہ اٹھا دے, یا پیغمبر خطبہ ہو کہ صحابی کو اشارہ کر دیں کہ میرے نواسے کو بٹھا دیجئے, حسین کو بٹھا دیجئے, نہ انتظار نہیں کیا حسین خود اٹھے, پیغمبر نے انتظار نہیں کیا کہ صحابی بڑے حسین کو اٹھائے بٹھائے, خود خطبہ چھوڑا, ممبر سے نیچے اترے, سورت سے دوڑتے آگے بڑھے, حسین کو اٹھا کے ممبر پہ لے کے آ رہے ہیں, کم سے کم وہی بٹھا دے لیکن ساتھ لے آئے. یہ حسین ابن علی کا تعارف کروا رہے پیغمبر اپنے عمل سے کہ سمجھو پہچانو اے میرے صحابہ اور اے قیامت تک آنے والے انسانوں میں حسین کون ہے. دین اسلام احساسات جذبات اور عواطف سے بہت اوپر ہے. اسلام دین عقل ہے, دین علم ہے, دین معرفت ہے, دین حکمت, دین بصیرت, دین آگاہی, دین عقل و شعور ہے. ممکن نہیں نانا نواسا کے لیے اتر آئے اور وہ کہ جب دین کا بیان کر رہے ہیں, شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں, سب کو چھوڑے, ممبر سے اتر آئے, حسین کو اس طرح سے اٹھائے, پیغمبر نے عمل سے سمجھایا, اے صحابہ اے قیامت تک آنے والے میرے پیروکاروں, میرے امتیوں, مسلمانوں, پہچانو جو کچھ میں اس ممبر سے بیان کر رہا ہوں یہ شریعت کے مسائل بیان کر رہا ہوں, حدیث بیان کر رہا ہوں, اور جو میرے سامنے آ کے اس وقت گرا ہے یہ خود مجسم قرآن ہے, سراپا قرآن ہے, بولتا ہوا قرآن ہے. اور جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حدیث کو رک جانا چاہیے, اس لیے کہ قرآن مقدم ہے حدیث مؤخر ہے. میں کہتا ہوں یہ 800 سال پہلے خواجہ معین الدین اجمیری,
یا علی,
اچھا 800 سال کتنا کچھ لکھا گیا, کسی سے متعلق اتنا نہیں لکھا گیا جتنا سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی سے متعلق لکھا جا چکا ہے. وہ نثر ہو یا نظم ہو, اتنے اشعار گننا مشکل ہے, ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نہیں, کون سی زبان ہے جس میں آقا سے متعلق شعرا نے اپنی عقیدتوں کا اظہار نہیں کیا. لیکن تمام اشعار میں سے وہ شعر جو آج سے 800 سال پہلے لکھا گیا, خواجہ معین الدین اجمیری اہل لاہور, اب پنجابی زبان بولتے ہیں, اس کے باوجود نقطہ پنجابی کا شعر ایسا ہے کہ جو آپ سب سے زیادہ پڑھیں ذات حسین ابن علی سے متعلق, نہ اردو میں کوئی شعر پڑھتے ہیں, کون سا شعر پڑھتے ہیں, فارسی میں. اس محفل میں سے وہ فرد ڈھونڈیے جس کے ہاتھ سے نہیں شعر موجود نہ ہو, فارسی میں ایک صوفی کا لکھا ہوا شعر لیکن زبان سے خاص و عام ہے. کیا عجیب مسلسل اضراب کرتے چلے گئے خواجہ معین الدین اجمیری, شاہ کہا بادشاہ کہا, لیکن نہ میں دو باتوں سے متعلق ابھی گفتگو نہیں کر رہا, لیکن آگے بڑھ کے جو خواجہ معین الدین نے امام حسین کو دین کا خود نفس بھی بہت ساروں کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ آج کا ملا جب اپنی دین سے حسین ابن علی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ ایک دیندار ہے, حسین کو دین کہنا معمولی بات نہیں ہے. لیکن خواجہ معین الدین امام حسین کو دین کہہ کے بھی رکے نہیں, اور اضراب کیا اور آگے بڑھے,
سبحان
اللہ, کیا فرمایا کہ دین است حسین, دین پناہ است حسین, یعنی حسین خود دین پناہ ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پروردگار کو خواجہ معین الدین کے یہ کلمات اتنے اچھے لگے کہ ان کو آفاقائیت عطا کر دی, کیا راز ہے کیا رمز ہے. اور میں خواجہ معین الدین کی روح سے استفسار کرتا ہوں, اے خواجہ معین الدین, دین کہہ کے رک جاتے, لوگوں کو تو دین کہنا بھی گوارا نہیں ہے, حسین کو آپ نے دین پناہ کیسے کہہ دیا, کہاں سے سمجھے, یا میں جذبات کے تلاتوں میں بہہ کر یہ کلمات لکھ دیے تو خواجہ کا جواب ہوگا میں نے کردار رسول سے سمجھا ہے.
واہ واہ, نعرہ حیدری,
میں نے عمل رسول سے یہ سیکھا ہے, سنت و سیرت اور کردار مصطفیٰ سے سمجھاؤ کہ ختمی مرتبت ممبر سے دین بیان کر رہے تھے, और कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई आफत आ जाए, दीन का बयान किसी सूरत नहीं रुक सकता। लेकिन जब दीन के बयान के सामने दीन पना आ जाए, फिर दीन पना के एहतराम में हक ये है कि दीन का बयान रुक जाना चाहिए। हुसैन इब्ने अली दीन पर एक सलावत भेजिए खानदान फातिमा पर। आज वक्त खत्म हुआ और यहीं से जहां बात छोड़िए यहां से आगे बढ़ेंगे, पर करबला के असरार और रमूज और दिक्कतों की तरफ, और करबला को खुद जुबान हुसैन से, किरदार हुसैन से और जुबान ज़ैनबी से समझने की कोशिश करेंगे। जो दुश्मन के दरबार में खड़े होकर समंदर को कोसे ने समेटा सानिया ज़हरा, मैं अल्लाह की कसम खा के अर्ज करूं कि अगर सानिया ज़हरा को करबला में अपने साथ ले जाए बगैर करबला बच सकती, आशूरा का पैगाम बच सकता, अंबिया की और रसूलुल्लाह की मेहनत बच सकती, तो हुसैन कभी भी सानिया ज़हरा को, सैयदा ज़ैनब को अपने हमरा लेके न जाते। जब बीबी करबला से मदीने से चली थी किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं कल बीबी की अजमत से मुतल्लिक रसूल इस्लाम के कलिमात कुछ कल अर्ज करूंगा। क्या किया इस बीबी का किरदार क्या है? सिर्फ मैं वक्त के इमाम की जुबान से एक जुमला कहूं, क्या मकाम है सानिया ज़हरा का? कौन है ये बीबी? आयतुल्लाह मराशी नजफी 50 साल से ज्यादा हरम मासूम उम में नमाज जमात की इमामत का फरीजा अंजाम दिया। आरिफ भी हैं, फकीह भी हैं और बड़ी खिदमत है। दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी बनाई है आयतुल्लाह मराशी नजफी ने, खयाबान एरम उम में मौजूद है, अगर आप चाहें देखें। बहुत अजीब इंसान थे, खुद हर बुत, अभी उनकी वफात के बाद भी हर बुत उनकी मरकत के पास मजलिस होती है, उनकी वसीयत है। और जो वसीयत फरमाई थी कि जब मेरी मैयत उठे तब कौन सा मसाइब पढ़ना है, जब मुझे दफनाया जाए तब कौन सा मसाइब पढ़ना है, जिंदगी भर हम मसाइब सुन के रहते हैं। आयतुल्लाह मराशी नजफी दर्स पढ़ाते पढ़ाते गिरिया करना शुरू कर देते थे। कभी शागिर्द ताज्जुब से पूछते थे क्यों रो रहे हैं, फरमाते थे इन्ना हब्बल हुसैन लकद अजन्नी, मोहब्बत हुसैन ने मराशी को मजनून बना दिया। ये मराशी नजफी जो आरिफ हैं, फकीह हैं, बड़े काम किए तशय्यो के लिए, फरमाते हैं मुझे आका इमाम ज़माना ख्वाब में आए और मुझसे कहा मराशी जाइए फलां गली में फलां घर में एक शायर है, जाकर उसका शुक्रिया अदा करें। उसने कहिए रात जो अशआर आपने लिखे हैं इमाम वक्त आपका शुक्रिया अदा करता। मराशी जाइएगा मेरी तरफ से उस शायर के हाथ का बोसा लीजिएगा। गए मराशी, जाके सलाम पहुंचाया, शुक्रिया अदा किया, इमाम की तरफ से दस्त बोसी की। फिर तजस्सुस है ना, इंसान सोचता है कि मुझे ख्वाब में आकर आका ये फरमा रहे कि जाके शायर का शुक्रिया अदा करें, जाकर दस्त बोसी करें मेरी तरफ से। तो सोचते रहे ना कि वो कौन से अशआर हैं कि जिनके लिए इमाम वक्त शायर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बस दोषी का हुक्म दे रहे। कहा मुनासिब समझे तो वो अशआर मुझे दिखा दीजिए जो आपने रात में लिखे। वो शायर अपना कलाम उठा के लाए जिसका पहला शेर ये था, सिर नई दर नई नवा मी मांद अगर ज़ैनब न बोत, करबला दर करबला मी मांद अगर ज़ैनब न बोत, तो करबला करबला ही में रह जाती अगर ज़ैनब बिन्त अली न होती। کربلا کو بچایا حسین نے، انبیاء کی محنت کو بچایا حسین نے، حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ خواجہ معین الدین نے اتنا فرمایا کہ حسین دین پناہ ہے، لیکن حسینیت کو کس نے پناہ دی؟ زینب بنت علی نے، آپ کی رضا نے، اس چادر تطہیر نے. کیا قربان ہوا اس دین پر؟ کچھ سوچ سکتا ہے؟ زینب بنت علی کا کیا عجیب رشتہ ہے حسین بن علی سے، بہن اور بھائی کے بیچ سے دیکھنا کافی نہیں. وہی تعلق جس طرح سے رسول اسلام اور پیغمبر کے درمیان ہے، یہ عارفانہ اور عاشقانہ تعلق کیسا تعلق؟ جو مچھلی اور پانی کا تعلق ہے، ایک لمحہ اپنے بھیا سے جدا نہ رہ سکے. بچپنا، اب وقت نہیں ہے کہ میں واقعات عرض کروں، خود امام حسین کی بارگاہ میں کیا عزت ہے اپنی خار گرامی کے لیے. یہ حسین ہے جن کے آنے پر پیغمبر حدیث کا بیان چھوڑ دیں کہ حسین خود مجسم قرآن ہے اور وہ زینب بنت علی ہیں. خود امام حسین جن کا وجود قرآن ہے اور گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب ثانیہ زہرا تشریف لائیں، امام حسین نے قرآن بند کیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یعنی وہ بی بی جس کے احترام میں قرآن صامت بھی اور قرآن ناطق ہر دو بلند ہو جائے. یہ بی بی کون ہے؟ کیا کیا اس بی بی نے؟ عاشور سے پہلے شاید انسان نہ سمجھ سکے، لیکن اب انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس بی بی نے کیا کیا. وقت ختم ہوا، کچھ تعارفات عرض کرتا. جس طرح سے حسین بہن کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، ایک دن بچپنے میں گھر میں داخل ہوئے آقا امام حسین، دیکھا ثانیہ زہرا آرام کر رہی، آنکھ لگ گئی لیکن دھوپ نکل چکی ہے، اور آقا آگے بڑھے، آگے بڑھ کر شاید مصروف ہوں گے. بین ہما آئے اور بی بی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. جتنی دیر تک ثانیہ زہرا آرام کرتی رہیں، امام حسین سامنے کھڑے رہے تاکہ میری خار گرامی کے چہرے پر دھوپ نہ پڑے. باقیوں کو بھی تو سوار کرایا، امام حسین بیٹھے رہے، باقی جوان سوار کرتے رہے. آخر ثانیہ زہرا کون ہے؟ جیسے ہی مدینے میں منادی نے ندا دی، اہل مدینہ اب یہاں سے دور ہو جاؤ، اب علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. جیسے ثانیہ زہرا کا نام بلند ہوا، حسین نے کرسی چھوڑ دی، خود آگے بڑھے، آگے بڑھ کر خود امباری کا پردہ ہٹایا. ابو الفضل عباس نے زانو پیش کیے، علی اکبر، عباس، حسین ابن علی، قاسم، بنو ہاشم کے جوان اس انداز سے اس مخترہ کو سوار کر رہے ہیں. کون ہے؟ کیا کیا؟ کربلا در کربلا می مانگ اگر زینب نہ بوتا. میرے عزیزو، بس آج پہلا دن اور یہی پہ بات روک رہا ہوں. کربلا میں تو سب سے بڑا درد ہے، وہ درد جس کی امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں. یہ کلمات آقا امام زمانہ کی. علامہ حلی کہتے ہیں، میں نے عمل کیا جس کے نتیجے میں مجھے حضرت کی زیارت نصیب ہوئی. میرے ذہن میں یہ سوال تھا، پتہ نہیں یہ جملے امام کے ہیں یا نہیں ہیں، کسی اور نے لکھ کے امام سے منسوخ کر دیے ہوں. لیکن جب میں نے عمل کیا، میں نے پوچھا، امام، کہ یہ آپ کی کلمات ہو، کہ یہ آپ کی جملے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا، ہاں علی، یہ میرے کلمات ہیں. کہ کیوں روتے ہیں خون کے آنسو؟ کہ حسین شہید ہو گئے، علی اکبر، قاسم، عباس، ان شہیدوں کی یاد میں خون کے آنسو بہاتے ہیں. فرمایا، علی، اگر آج کے دن یہ سب موجود ہوتے، یہ سب کے سب خون کے آنسو بہا رہے تھے. تو میں نے حیرت سے پوچھا، آقا پھر بتائیے، اب خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ فرمایا، ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے جس دن سے ہماری دادی زینب کی چادر اتر گئی. کیا کیا؟ کیا قربانی دی؟ یہ معمولی بات ہے. وقت بہت ہوا، دو جملے کر سے تفصیلی مسائل پڑھا کروں گا. 5 سال سن ہے جب ثانیہ زہرا کی، عمر 5 سال ہے جب آپ کی والدہ گرامی کی شہادت ہوئی. امام نصر نے زیارت کی اپنی ماں کی, امام حسین نے زیارت کی, یہاں تک کہ مولا متقیان نے کہا اب میری بیٹی زینب سکھنے کہ آخری مرتبہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیں. کیا عجیب جواب دیا کہ فضا میرا دل تڑپ رہا ہے, میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتی ہوں لیکن میری طرف سے بابا کی خدمت میں گزارش کیجیے کہ پہلے حجرے سے باہر تشریف لے جائیں, چونکہ میں ماں کی میت پہ آ کے اپنے سر سے چادر اتار کے گریا کرنا چاہتی ہوں. وہ بی بی جو 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے, خود سوچئے ننگے سر یزید اور ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں کیسے آئی ہوں گی. اتنا مشکل مرحلہ تھا, میں باقی مراحل عرض کروں گا, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. یہاں تک بی بی کربلا سے کوفہ بھی چلی گئی, کوفہ سے شام بھی چلی گئی, شام کے بازار کو بھی عبور کیا. کس طرح سے بی بی نے بازار عبور کیا میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا, بس ایک جملہ عرض کروں, مشکل ترین مرحلہ ثانی زہرا کے لیے کون سا تھا؟ خود یزید کے دربار میں جانا. جیسے یزید کے دربار کا آغاز ہونا تھا وہ بی بی جو بازاروں میں نہیں رکی ہے, کتنا وقت لگا ہے جا کے تاریخوں میں دیکھیے, اتنی پتھروں کی بارش ہوئی. کچھ مراحل ایسے تھے جب ثانی زہرا نے بیٹھ کر یہ سفر طے کیا ہے. کبھی کونیا کے بل چلی ہے ثانی زہرا اس عالم میں, لیکن رکی نہیں ہے. کہاں جا کے رکی ہے؟ یزید کے دربار کے باہر جو پہنچی ہے رک گئی. قاصد سجاد میری طرف سے جا کے یزید کو پیغام دیجئے, میں نے ابھی تک پورے راستے میں 19 دنوں میں اور 3 دن شام میں ہو گئے, میں نے ان 22 دنوں میں ابھی تک دشمن سے چادر نہیں مانگی ہے, لیکن اب چونکہ تمہارے دربار میں عیسائی بیٹھے ہیں, یہودی بیٹھے ہیں, غیر مسلم بیٹھے ہیں, اور تو چاہتا ہے کہ ہم تمہارے دربار میں آئے, ہم صرف اتنی دیر کے لیے چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے. یزید نے کیا جواب دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. وہ بی بی جس نے اب تک سارے سفر میں دشمن کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی, پہلا موقع ہے. ثانی زہرا نے اپنے ہاتھ اٹھائے, کہا ام کلثوم, فضا, رباب, ام سروا, ام لیلہ, سکینہ, سب ہاتھ اٹھاؤ, میں ابھی یزید کے خلاف بد دعا کروں گی, تم سب آمین کہنا. جیسی بی بی نے ہاتھ اٹھائے, اس سے پہلے کہ بی بی بد دعا کرے, سید سجاد تڑپ گئے, آگے بڑھو, کتبی اما بد دعا کرنا آپ کا حق ہے, میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکوں گا, لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ لیجیے. ثانیہ زہرا نے نگاہ اٹھائی, دیکھا حسین کی نگاہوں سے آنکھوں سے اشک جاری ہیں. گویا حسین فرما رہے بہن زینب صبر کیجیے گا ورنہ میری محنت ضائع ہو جائے گی. فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار بے حق ثانی زہرا ہم سب کو معرفت کربلا اور معرفت عاشورا نصیب فرما. پروردگار بے حق ثانی زہرا ہمیں مکتب کربلا کا عارف اور شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اس عصر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ثانی زہرا کے صدقے میں سب عذاب اور جو مومن اپنے دل میں کوئی بھی حاجت لے کے آیا تمام حاجات کو پورا فرما. ہر مومن کی ہر دلی دعا کو مستجاب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو مومنین ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے پروردگار سب کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما. امام زمانہ کی سپاہیوں کی حفاظت فرما, بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی کے جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں مصروف ہیں, پروردگار ان کی حفاظت فرما. دشمنان ولایت, دشمنان آزاداری, دشمنان حسینیت کو نابود فرما. پروردگار ہمارے آقا اور مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کی معرفت نصیب فرما اور اپنے آقا کو سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق ثانی زہرا ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.